سامعین محترم، آپ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 کا صفحہ 238 کا حاشیہ سماعت فرما رہے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ ہم اس طرح پر وحی کو مان نہیں سکتے کیونکہ وہ عقل انسانی کے مافوق ہے، تو اس کا یہی جواب ہے کہ عقل انسانی اگر ایک ثابت شدہ صداقت کو اپنے فہم اور ادراک سے بالا تر سمجھے تو وہ صداقت صرف اس وجہ سے رد کرنے کے لائق نہیں ٹھہرے گی کہ عقل اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتی۔ دنیا میں بتھیرے ایسے خواص نباتات و جمادات و حیوانات میں پائے جاتے ہیں کہ وہ تجارب صحیحہ کے ذریعہ سے ثابت ہیں، مگر عقل انسان کے مافوق ہیں، یعنی عقل ان کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتی اور ان کی حقیقت بتلا نہیں سکتی۔ بس ایسا ہی وہ وحی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی اور پاک دلوں تک وہ علوم پہنچاتی ہے جو بشری طاقتوں سے بلند تر ہیں۔ پھر جبکہ یہ حال ہے کہ عقل بجائے خود کوئی چیز نہیں بلکہ ثابت شدہ صداقتوں کے ذریعہ سے قدر و منزلت پیدا کرتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وحی سماوی ایک ثابت شدہ صداقت ہے جو اپنے اندر اعجازی قوت رکھتی ہے اور علوم غیبیہ پر مشتمل ہوتی ہے، اور ہم اس دعویٰ کے ثابت کرنے کے ذمہ وار ہیں۔ پھر آزمائش کے لیے متوجہ نہ ہونا کیا ان لوگوں کا شیوا ہو سکتا ہے جو حقیقی صداقتوں کے بھوکے اور پیاسے ہیں؟ اگر آپ ایک صادق دل لے کر میری طرف متوجہ ہوں تو میں خدا تعالیٰ سے توفیق پا کر عہد کرتا ہوں کہ آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اس قادر مطلق سے مدد چاہوں گا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ میری فریاد سنے گا اور آپ کو ان غلطیوں سے نجات دے گا جن کی وجہ سے نہ صرف آپ بلکہ ایک گروہ کثیر گرداب شبہات میں مبتلا نظر آتا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ میں محض للہ اس کام کے لیے مستعد کھڑا ہوں کہ آپ کی رائے کا غلط ہونا آپ پر ثابت کر دکھاؤں۔ تو اب آپ میرے اس تعجب اور تعصب کا اندازہ کر سکتے ہیں جو آپ کے ان کلمات سے مجھ کو ہو رہا ہے جن میں آپ نے بلا غور و فکر یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ نہ ملائک کچھ چیز ہیں اور نہ وہی یہ ملائک کچھ چیز، بلکہ یہ سب انسانی فطرت کی قوتوں کے نام ہیں۔ عزیز من، انسانی فطرت کا ظرف خدائی طاقتوں کا مظہر نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ انسان کو اس کی فطرت کے توسط سے عطا کیا جاتا ہے وہ مخلوقیت کی حدود سے مافوق نہیں ہوتا۔ مثلا انسان کی جس قدر ایجادات ہیں اور جس قدر انسانوں نے اب تک صنعتیں نکالی ہیں، گو وہ کیسے ہی غریب اور نادر ہوں، مگر نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدائی کاموں کے ہم پلہ ہیں۔ لیکن وہ وحی جس کا ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، جس کی بابرکت آوازیں ہم نے اپنے کانوں سے سنی ہیں، وہ بلا شبہ انسان کی فطرت سے مافوق اور الوہیت کی زبردست طاقتیں اپنے اندر رکھتی ہے، جس کے دیکھنے سے گویا ہم خدا تعالیٰ کا چہرہ دیکھتے ہیں، اور وہ خدا تعالیٰ کا ویسا ہی قول خالص ہے جیسا کہ زمین اور آفتاب اور مہتاب خدا تعالیٰ کا فعل خالص۔ اور بلا شبہ وہ انسانی فطرت کی حدود سے ایسا ہی بلند تر ہے جیسا کہ خدا انسان سے۔ اگر آپ تھوڑی سی زحمت اٹھا کر اور بزرگواری کے حجابوں سے الگ ہو کر چند ہفتے اس عاجز کی صحبت میں رہیں تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کے بہت سے امور مافوق العقل بڑی آسانی سے آپ کو معقول اور ممکن دکھائی دیں۔ وہ آپ اپنے خیال میں فلسفہ اور سائنس کا نچوڑ اپنے دماغ میں جمع رکھتے ہوں اور نیچر کے تمام درجے طے کر کے نئی روشنی سے منور ہو چکے ہوں، لیکن عزیز من، ناراض نہ ہوں، آسمانی روشنی شاید دیگر ہے اور مغربی علوم کی روشنی دیگر۔ اگر آپ کو اس روشنی کی تاریکیوں اور مذرتوں کی کچھ خبر ہوتی تو آپ اسلام کی امیت کو اس نابکار روشنی پر بہزار مرتبہ ترجیح دیتے اور دین العجائز اختیار کر کے اور اس زمانے کے دجالی فتنوں سے ڈر کر اور ایمانی امور پر صبر کی خواہش کر کے ہمیشہ تضرع سے یہ دعا کیا کرتے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، الاعراف 127۔ آپ کو معلوم رہے کہ فلسفہ موجودہ ثابت شدہ صداقتوں کے مقابل پر بالکل مردہ اور بے طاقت ہے۔ کوئی علم نیا ہو یا پرانا، واقعات صحیحہ پر غالب نہیں آ سکتا۔ اگر میں 2 اور 2 کو 4 کہوں تو مجھے اس سے کیا اندیشہ ہے کہ کوئی بڑا فلاسفر میری مخالفت پر کھڑا ہے؟ یا اگر میں دن کو دن ہی سمجھوں تو مجھے کیوں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ایک گروہ فلاسفروں کا میرے سامنے اس وقت دن کو رات کہہ رہا ہے؟ کوئی غذا بدن کو ایسی قوت نہیں پہنچا سکتی کہ جیسے برہان یقینی اور انکشاف تام دل کو، اور یہ انکشاف اور یہ برہان جو معرفت الہی اور معاد میں مطلوب ہے، جو در حقیقت سرچشمہ نجات ہے، صرف اس سچے عرفان سے حاصل ہوتا ہے جو صابر انسان کو بعد ایمان کے ملتا ہے، پرانے یا نئے فلسفے کے ذریعہ سے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان لوگوں پر یہ امر مشتبہ رہتا ہے کہ جو نہ ایمان کو مرتبہ کمال تک پہنچاتے ہیں تا اس کے انوار معلوم کریں، اور نہ فلسفہ میں پوری ترقی کرتے ہیں تا اس کے زہریلے اثر پورے طور پر ان پر ظاہر ہوں۔ ہر یک چیز کی پوری حقیقت اس کے کمال سے کھلتی ہے۔ مثلاً اگر کسی زہر یا تریاک کی اصل حقیقت معلوم کرنی ہو تو اس کی پوری خوراک کھا کر دیکھیں، اور اگر کسی فلاسفر یا نبی کی ہدایت کے نتائج کاملہ دریافت کرنے مقصود ہوں تو پورے طور پر اس کے چیلے یا متبعین بنیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ فلسفے کا کمال جس حد تک انسان کو پہنچاتا رہا ہے اور اب بھی پہنچاتا ہے، وہ وہی حد ہے جس کو دہریت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کا گمان ہے کہ حقیقی خدادانی کے وہ لوگ وارث ہیں جو فلاسفر کہلاتے ہیں؟ یا حقیقی انکسار اور حقیقی تقویٰ اور حقیقی خدا ترسی اور کامل طور پر خدا تعالیٰ کی عظمتوں کو دل میں بٹھانا جو حقیقی خدادانی کے نتائج ہیں، کبھی ان فلاسفروں کو میسر ہوئے ہیں یا اب میسر ہیں؟ کیا فلسفہ کی کتابوں کی ورق گردانی سے اس سچی معرفت کی امید ہے جو نفسانی جذبات سے آزاد کرتی اور محبت الہی دل میں بٹھاتی ہے؟ میری دانش میں تو ہرگز نہیں۔ فلسفے کے علم کا انتہائی معراج تو یہی ہے کہ ایسا انسان جو صرف فلسفے کا تابع ہے، خدا اور رسول اور بہشت اور دوزخ سے بکلی دست بردار ہو جائے اور تکبر اور رونت اور نفس پرستی اختیار کر لیوے، ان کے نزدیک اقرار وجود ذات مدبر بالارادہ صرف ایک وہم، اور صوم و صلات تزیے اوقات اور فکر معاد مجنونانہ خیال ہے۔ یہی ان کی تو رگ و پے میں وہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں جو ایک پرزور انجن کی طرح ہر دم دہریت کی طرف کھینچتی چلی جاتی ہیں۔ اسلامی حکمت اور معرفت کا مرکز، دائرہ وجود باری اور اس کے مدبر بالارادہ ہونا اور اس کا واحد لا شریک ہونا ہے، اور اسی کے مناسب حال ہمارے دین کے تمام مسائل ہیں۔ اور فلسفیوں کی حکمت اور معرفت کا اصل مرکز دائرہ دہریت ہے، اور اسی کے مناسب حال ان کی تمام تحقیقاتیں ہیں۔ ہاں، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو صرف برائے نام خدا تعالیٰ کو علت العلل سمجھتے ہیں، لیکن اس کو مدبر بالارادہ اور اپنی مخلوق میں متصرف اور عالم جمیع جزیات کائنات یقین نہیں رکھتے، اور کوئی اختیار یا تصرف اس کا عالم پر تسلیم نہیں کرتے، تو وہ بھی در حقیقت داہریوں کے چھوٹے بھائی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ انسان جہاں سچائی دیکھے اس کو لے لے، لیکن ہمیں نہیں چاہیے کہ مسموم کھانوں میں سے ایک کھانے کو اس خیال سے کھانے لگیں کہ غالباً اس میں زہر نہیں ہوگا۔ یہ یقینی امر ہے کہ ہر ایک شخص اپنے اصول کے موافق کلام کرتا ہے، اور تمام جزئی مباحث اور تحقیقات پر اصول کا اثر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ پھر جبکہ فلاسفروں کا اصل عقیدہ دہریت یا اسی کے قریب قریب ہے، تو کیا امید ہو سکتی ہے کہ ان کے دوسرے مباحث میں جو اسی اصول کے زیر سلسلہ چلے جاتے ہیں کوئی صلاحیت اور رشد کی بات ہوگی؟ اور خدا تعالیٰ کے کلام نے ہمیں کون سی ضرورت اور حاجت ان کی طرف باقی رکھی ہے تاہم دانستہ ایسی خطرناک راہ کو اختیار کریں جو ہمیشہ ہلاکت تک پہنچاتی رہی ہے؟ ہر یک مسلمان پانچ وقت اپنی نماز میں یہ دعا پڑھتا ہے کہ اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور خدا تعالیٰ نے آپ فرما دیا ہے کہ صراط مستقیم نبیوں کی راہ، صدیقوں کی راہ، شہیدوں کی راہ ہے۔ پھر ہم سخت نادان ہوں گے اگر ہم ان راہوں کے طلبگار نہ ہوں جن کی طلب کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور فلسفیوں کے پیچھے بھٹکتے پھریں، اور یہ خیال کہ ہم کو اپنے جمیع عقائد ایسے معقولی طور پر ثابت کر لینے چاہئیں کہ جیسے ہندسہ اور حساب اور بعض حصے علوم طبی کے ثابت ہیں، کیونکہ انسان مکلف بعقل ہے، بس جو باتیں ہماری عقل سمجھ نہ سکے وہ قبول کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ سخت مضر اور مہلک دھوکہ ہے کہ جو آپ کو لگا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ علم اور مذہب کو دو چیز رکھنا نہیں چاہتے، بلکہ جمیع مسائل اور عقائد مذہب کو ایسا علم بنانا چاہتے ہیں جو ہندسہ اور حساب کی طرح یا اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ مگر افسوس کہ آپ یہ نہیں سوچتے کہ اگر علم دین اور دینی عقائد ایسے علوم بدیہ میں سے ہوتے کہ جیسے دو اور دو چار، تو پھر کیا وجہ تھی کہ ان کے ماننے اور تسلیم کرنے سے ہمیں نجات کا وعدہ دیا جاتا؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کسی بدیہی بات کے ماننے اور قبول کرنے سے نجات کو کیا تعلق ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے مان لیا کہ اب تک جو 30 نومبر 1892 ہے سید صاحب صحیح سالم زندہ موجود ہیں، یا اگر میں قبول کر لوں کہ فی الواقعہ اتوار کے بعد پیر آتا ہے اور در حقیقت 20 کا نصف 10 ہوتے ہیں، تو کیا مجھے ان باتوں پر ایمان لانے اور مان لینے سے کسی ثواب کی توقع رکھنی چاہیے؟ پھر اگر مثلاً وجود ملائک کا اشیاء مشہودہ محسوسہ کی طرح ہوتا، مثلاً ایسا یقینی ہوتا کہ خدا تعالیٰ آپ کو کوئی فرشتہ پکڑ کر دکھا دیتا اور آپ ملائک کو ہاتھوں سے ٹٹول لیتے اور آنکھوں سے دیکھ لیتے، اور ایسا ہی بہشت کی نہریں اور حور اور غلمان آپ کو علی گڑھ میں بیٹھے ہوئے نظر آ جاتیں، اور شراب طہور کا کوئی پیالہ بھی پی لیتے اور دوزخ بھی سامنے نظر آتا، تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ ان تمام کھلم کھلے ثبوتوں کے بعد آپ کا آمنا و صدقنا کہنا کیا وزن رکھتا۔ میرے عزیز سید، وقت گزرتا جاتا ہے، جلد اس نازک و ضروری مسئلے کو سمجھ لو کہ مدار اجر ایمان پر ہے، اور ایمان اسی طرز کے ماننے کا نام ہے کہ جب امور مسلمہ چند قرائن سے تو ممکن الوجود نظر آویں مگر ہنوز مخفی اور مستور ہوں، کیونکہ ایسے امور کے ماننے سے انسان خدا تعالیٰ کے نزدیک صادق ٹھہر جاتا ہے، وجہ یہ کہ اس نے اس کے نبی اور رسول کی خبر کو مان لیا اور اس کے پیغمبر کو مخبر صادق سمجھ لیا، سو اس صدق اور حسن ظن سے وہ بخشا جاتا ہے۔ اس دقیق بھید کو تلاش کرنا ہر یک عقل مند کا فرض ہے کہ خدا تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا کہ جن امور پر ایمان لانے کی تکلیف تھی ان کو ایسا مخفی اور مستور رکھا کہ وہ اس دنیا کی عقل اور اس دنیا کی حکمت اور اس دنیا کے علم سے کھل نہیں سکتے۔ مثلاً ایمانیات میں سے سب سے مقدم امر خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کے علیم اور حکیم اور قادر مطلق اور متبر بالارادہ اور واحد لا شریک اور ازلی ابدی اور ذو العرش اور پھر ہر یک جگہ حاضر ناظر ہونے پر ایمان لانا ہے، مگر بجز قیاسی باتوں اور خود تراشیدہ خیالات کے اور کون سا پتہ ان امور کا عقل لگا سکتی ہے؟ اور کیوں کر ایسا شخص جو انکشاف حقیقت کا بھوکا پیاسا اور زندہ خدا کی معرفت چاہتا ہے عقل کے یک طرفہ اور ناکافی استدلالات پر مطمئن ہو سکتا ہے؟ عقل انسانی ہزار سوچے اور گو لاکھ دفعہ زمین اور اجرام آسمانی کی پر حکمت بناوٹ پر نظر غور کرے، لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس عالم کا کوئی سانح ہے، کیونکہ ایسا دعویٰ تو تب کرے کہ اس کو دیکھا بھی ہو، اس کا کوئی پتہ بھی لگا ہو۔ ہاں اگر عقل دھوکہ نہ کھاوے اور دوسری طرف رخ نہ کرے تو یہ کہہ سکتی ہے کہ اس ترتیب محکم اور ترکیب ابلغ اور اس کاروبار پر حکمت کا کوئی سانح ہونا چاہیے، مگر ہے اور ہونا چاہیے میں جس قدر فرق ہے وہ ظاہر ہے۔ اور یہ بات بھی بطور تنزل ہم نے بیان کی ہے، ورنہ جنہوں نے خدا تعالیٰ کے وجود کا پتہ لگانے میں صرف اپنی عقل ہی کو امام بنایا اور فقط اسی کی راہبری سے کسی منزل تک پہنچنا چاہا، ان کو عقل نے جس جگہ پہنچایا ہے وہ یہی ہے کہ یا تو وہ لوگ آخرکار داہریہ ہو گئے اور یا خدا تعالیٰ کو ایسے ضعیف طور پر مانا جو نہ ماننے کے برابر تھا۔ اب جب کہ خدا دانی کے مرتبہ پر ہی عقل مندوں کا یہ حال ہوا اور بسم اللہ ہی غلط ہوئی، تو پھر دوسرے امور غیبیہ کا عقل انسانی کو کچھ پتہ لگ جانا کیا امید رکھیں؟ سو اس سوال کا جواب کہ یہ ایمانی امور کیوں مخفی رکھے گئے وہی ہے جو ابھی ہم لکھ چکے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کی رحمت اور بخشش اور فضل نے ان امور مخفیہ کو انسان کی نجات کے لیے ایک راہ نکالی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنی ہستی کو جو علت العلل ہے اور اپنے ملائک کو جو بإذن ہی تعالیٰ مدبرات امور ہیں اور روز قیامت کو جو تجلی گاہ قدرت تامہ ہے اور بہشت اور دوزخ اور حقیقت نبوت اور رسالت اور وحی کو عقل مندوں کی نظر سے پوشیدہ کیا اور اپنے امی بندوں کو ان امور کی معرفت بخش کر اور تاج نبوت اور خلعت رسالت عطا فرما کر دعوت ایمان کے لیے دنیا میں بھیجا، پھر جس نے ان کو مخبر صادق سمجھا اور جو ان کی باتوں پر ایمان لایا وہ مومن کہلایا اور نجات پا گیا، اور جس نے دنیا کی عقل اور منطق کو اپنا قبلہ بنا کر چونوں چرا کیا وہ مردود اور کافر اور خاسرت دنیا والا آخرہ قرار پایا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوا۔ لیکن اس جگہ کو یہ دھوکہ نہ کھاوے، اس دعوت ایمان میں محض جبر اور تکلیف مالا یتاق ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم اس تالیف اور تالیفات سابقہ میں لکھ چکے ہیں، ان ایمانی امور کے ساتھ ایسے قرائن مرجحہ بھی ہیں جو طالب حق کو تشفی بخشتے ہیں اور عقل سلیم کے لیے قائم مقام دلائل و براہین ہو جاتے ہیں اور اوہام فلسفیہ کو کل عدم اور نابود کر دیتے ہیں، پھر جب کہ وہ ایسے شخص کے منہ سے نکلے جو بہت سے انوار سماوی اور برکات اور خارق اپنے ساتھ رکھتا ہے، تو ان انوار کو ملحوظ نظر رکھنے سے بلا شبہ ایک سلیم الفطرت آدمی کا یقین نور علی نور ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کی یہی فلسفی ہے جو میں نے بیان کی۔ خدا تعالیٰ کا کلام ہمیں یہی سکھلاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ تب نجات پاؤ گے۔ یہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا کہ تم ان عقائد پر جو نبی علیہ السلام نے پیش کیے، دلائل فلسفہ اور براہین یقینیہ کا مطالبہ کرو، اور جب تک علوم ہندسہ اور حساب کی طرح وہ صداقتیں کھل نہ جائیں تب تک ان کو مت مانو۔ ظاہر ہے کہ اگر نبی کی باتوں کو علوم حسیہ کے ساتھ وزن کر کے ہی ماننا ہے تو وہ نبی کی مطابقت نہیں، بلکہ ہر یک صداقت جب کامل طور پر کھل جائے خود واجب التسلیم ٹھہرتی ہے، خواہ اس کو ایک نبی بیان کرے خواہ غیر نبی، بلکہ اگر ایک فاسق بھی بیان کرے تب بھی ماننا ہی پڑتا ہے۔ جس خبر کو نبی کے اعتبار پر اور اس کی صداقت کو مسلم رکھ کر ہم قبول کریں گے، وہ چیز ضرور ایسی ہونی چاہیے کہ گو اندلقل صدق کا بہت زیادہ اعتبار رکھتی ہو، مگر کذب کی طرف بھی کسی قدر نادانوں کا وہم جا سکتا ہو۔ تاہم صدق کی شک کو اختیار کر کے اور نبی کو صادق قرار دے کر اپنی نیک زنی اور اپنے فراست دقیقہ اور اپنے ادب اور اپنے ایمان کا اجر پالے میں، یہی لب لباب قرآن کریم کی تعلیم کا ہے جو ہم نے بیان کر دیا ہے، لیکن حکماء اور فلاسفر اس پہلو پر چلے ہی نہیں، اور وہ ہمیشہ ایمان سے لاپرواہ رہے اور ایسے علم کو ڈھونڈتے رہے جس کا فی الفور قطعی اور یقینی ہونا ان پر کھل جائے۔ مگر یاد رہے کہ خدا تعالیٰ نے ایمان بالغیب کا حکم فرما کر مومنوں کو یقینی معرفت سے محروم رکھنا نہیں چاہا، بلکہ یقینی معرفت کے حاصل کرنے کے لیے ایمان ایک زینہ ہے، جس زینے پر چڑھنے کے بغیر سچی معرفت کو طلب کرنا ایک سخت غلطی ہے، لیکن اس زینے پر چڑھنے والے معارف صافیہ اور مشاہدات شافیہ کا ضرور چہرہ دیکھ لیتے ہیں۔ جب ایک ایماندار بحیثیت ایک صادق مومن کے احکام اور اخبار الہی کو محض اس جہت سے قبول کر لیتا ہے کہ وہ اخبار اور احکام ایک مخبر صادق کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائے ہیں، تو عرفان کا انعام پانے کے لیے مستحق ٹھہر جاتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہی قانون ٹھہرا رکھا ہے کہ پہلے وہ امور غیبیہ پر ایمان لا کر فرمانبرداروں میں داخل ہوں، اور پھر عرفان کا مرتبہ عطا کر کے سب عقدے ان کے کھولے جائیں۔ لیکن افسوس کہ جلد باز انسان ان راہوں کو اختیار نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ کا قرآن کریم میں یہ وعدہ ہے کہ جو شخص ایمانی طور پر نبی کریم کی دعوت کو مان لیوے، تو وہ اگر مجاہدات کے ذریعہ سے ان کی حقیقت دریافت کرنا چاہے، وہ اس پر بذریعہ کشف اور الہام کے کھولے جائیں گے، اور اسی کے ایمان کو عرفان کے درجے تک پہنچایا جائے گا۔ اور اس وعدے کا صدق ہمیشہ راست بازوں پر جو مجاہدات سے خدا تعالیٰ کو ڈھونڈتے ہیں ظاہر ہو جاتا ہے۔ غرض جو بات مومنوں کی معمولی سمجھ سے برتر ہے، اس کے دریافت کرنے کی یہ راہ نہیں ہے کہ وہ فرقہ ازالہ فلاسفروں کے دست نگر ہوں اور گمگشتہ سے راہ پوچھیں، بلکہ ان کے لیے صدق اور صبر سے عرفان کا مرتبہ عطا کیا جاتا ہے، جس مرتبے پر پہنچ کر تمام عقدے ان کے حل ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں جو مذہب اور علم کی نہایت سرگرمی سے لڑائی ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر اور علم کے مذہب پر حملے مشاہدہ کر کے بے دل نہیں ہونا چاہیے کہ اب کیا کریں۔ یقیناً سمجھو کہ اس لڑائی میں اسلام کو مغلوب اور عاجز دشمن کی طرح سلو جوئی کی حاجت نہیں، بلکہ اب زمانہ اسلام کی روحانی تلوار کا ہے، جیسا کہ وہ پہلے کسی وقت اپنی ظاہری طاقت دکھلا چکا ہے۔ یہ پیشگوئی یاد رکھو کہ عنقریب اس لڑائی میں بھی دشمن ذلت کے ساتھ پسپا ہوگا اور اسلام فتح پائے گا۔ حال کے علوم جدیدہ کیسے ہی زورآور حملے کریں، کیسے ہی نئے نئے ہتھیاروں کے ساتھ چڑھ چڑھ کر آویں، مگر انجام کار ان کے لیے ہزیمت ہے۔ میں شکر نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اسلام کی اعلیٰ طاقتوں کا مجھ کو علم دیا گیا ہے، جس علم کی روح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام نہ صرف فلسفہ جدیدہ کے حملہ سے اپنے تئیں بچائے گا، بلکہ حال کے علوم مخالفہ کی جہالتیں ثابت کر دے گا۔ اسلام کی سلطنت کو ان چڑھائیوں سے کچھ بھی اندیشہ نہیں ہے جو فلسفہ اور طبعی کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ اس کے اقبال کے دن نزدیک ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آسمان پر اس کی فتح کے نشان نمودار ہیں۔ یہ اقبال روحانی ہے اور فتح بھی روحانی، تا باطل علم کی مخالفانہ طاقتوں کو اس کی الہی طاقت ایسا ضعیف کرے کہ کل عدم کر دے وے۔ میں متعجب ہوں کہ آپ نے کس سے اور کہاں سے سن لیا اور کیوں کر سمجھ لیا کہ جو باتیں اس زمانے کے فلسفہ اور سائنس نے پیدا کی ہیں وہ اسلام پر غالب ہیں۔ حضرت، خوب یاد رکھو کہ اس فلسفے کے پاس تو صرف عقلی استدلال کا ایک ادھورا سا ہتھیار ہے، اور اسلام کے پاس یہ بھی کامل طور پر اور دوسرے کئی آسمانی ہتھیار ہیں، پھر اسلام کو اس کے حملے سے کیا خوف؟ پھر نامعلوم کہ آپ اس قدر اس فلسفے سے کیوں ڈرتے ہیں اور کیوں اس کے قدموں کے نیچے گرے جاتے ہیں اور کیوں قرآنی آیات کو تاویلات کے شکنجے پر چڑھا رہے ہیں؟ افسوس کہ جن باتوں میں سے ایک بات کو بھی ماننا اس امر کو مستلزم ہے کہ اسلام کے سارے عقائد سے انکار کیا جائے، ان باتوں کا ایک ذخیرہ کثیرہ آپ نے مان لیا ہے۔ اور طرفہ یہ کہ باوجود انکار معجزات، انکار ملائک، انکار اخبار غیبیہ، انکار وحی، انکار اجابت دعا وغیرہ انکارات کے آپ جا بجا یہ بھی مانتے گئے کہ قرآن برحق، رسول برحق، اسلام برحق اور مخالف اس کے سب باطل، تو ان متضاد خیالات کے جمع ہونے کی وجہ سے آپ کی تالیفات اس عجیب حیوان کی مانند ہو گئیں کہ جو ایسا فرض کیا جائے کہ جس کا منہ آدمی کا ہو اور دم بندر کی اور کھال بکرے کی اور پنجے بھیڑیے کے اور دانت ہاتھی کے، کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ اور پھر نہایت افسوس کی جگہ یہ ہے کہ شیعوں کی طرح آپ کے کلام میں تقیہ بھی پایا جاتا ہے، چنانچہ اپنی بعض رائےوں کے بیان کرنے میں آپ ایک ایسی ذوالوجوہ بات بیان کر جاتے ہیں جس کا کچھ ماحاصل معلوم نہیں ہوتا، اور شتر مرغ کی طرح آپ کا کلام دونوں صورتوں کی گنجائش رکھتا ہے، شتر کی بھی اور مرغ کی بھی۔ شاید آپ اپنے اسی پہلے عذر کو جو ابھی میں رد کر چکا ہوں دہرا کر کہیں کہ اس قسم کی تالیفات کے زمانے کو ضرورت تھی، اور شاید آپ کا یہ خیال ہو کہ اگر کسی فتنے میں تمام مال غارت ہوتا دیکھیں تو یہ کچھ بری بات نہیں کہ اگر کچھ تھوڑا سا نقصان اٹھا کر بڑے نقصان سے بچ سکیں تو بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ تھوڑے کا ہاتھ سے جانا اس سے بہتر ہے کہ سارا جائے۔ لیکن یہ تمام خیالات آپ کے قلت تدبر سے ہوں گے۔ آپ کو یاد رہے کہ قرآن کا ایک نقطہ یا شوشہ بھی اولین اور آخرین کے فلسفے کے مجموعی حملے سے ذرا سے نقصان کا اندیشہ نہیں رکھتا، وہ ایسا پتھر ہے کہ جس پر گرے گا اس کو پاش پاش کرے گا اور جو اس پر گرے گا وہ خود پاش پاش ہو جائے گا، پھر آپ کو دب کر سلو کرنے کی کیوں فکر پڑ گئی؟ آپ نے اسلام کے لیے وجود اس کے اور کیا کیا ہے کہ فلسفہ موجودہ کے بہت سے باطل خیالات کو مان لیا اور اس کتاب کو جس کے ایک ایک حرف سے اشانے خدا نظر آتی ہے فلاسفروں کے خیالات کے تابع کرنا چاہا اور گر کر سلو کے لیے مجبوری ظاہر کی؟ سو میرے خیال میں آپ کی یہ کاروائیاں اس زمانے کے دجالی فتنوں سے بچا نہیں سکتی، بلکہ اس کی شاخوں میں سے یہ بھی ایک شاخ ہے، کیونکہ آپ نے اسلامی کلا کے اندر ہو کر دشمنوں کے لیے دروازہ کھول دیا اور مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں باندھنے میں کوشش کی تا دشمن با آرام و امن اس شہر میں داخل ہو کر جس طرح چاہیں دست برد کریں اور مسلمان کچھ ہاتھ پیر نہ ہلا سکیں۔ مگر میری یہی رائے ہے کہ آپ نے یہ طریق عمدن اختیار نہیں کیا، بلا شبہ آپ کی نیت بخیر ہوگی، کیونکہ آپ کی تالیفات سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ آپ کے اسلامی خیر خواہ ہونے میں شک نہیں، وہ آپ کی خیر اندیشی در حقیقت بد اندیشی کا کام دے گئی۔ اور یہ قوم کی بدقسمتی ہے کہ ایک مسئلے کے پیرایا میں وہ ضرر آپ سے مسلمانوں کو پہنچ گیا کہ شاید کوئی مفسد بالجہر بھی ایسا ضرر نہ پہنچا سکتا۔ شاید آپ یہ عذر پیش کریں کہ اس طریقے اختیار کرنے میں ایک حکمت عملی تھی، اور وہ یہ کہ آپ نے ایسے وقت میں یہ تالیفات کیں کہ جب مغربی علوم کے بعد اثر بہت قوت سے دنیا میں پھیلتے جاتے تھے اور طوفان ضلالت بہت طغیانی پر تھا، تو آپ نے نجاست خوروں کے لیے ایک نجاست بطور غذا کے پیش کر دی تاکہ وہ اسلام سے باہر نہ جائیں، نجاست کھائیں، بارے اسلام میں تو رہیں۔ بس آپ کی نسبت بعض کا یہ مقولہ شاید کسی قدر ٹھیک ہو کہ اگر ایسے لوگوں کے لیے سید صاحب ایسی غذا پیش نہ کرتے تو خدا معلوم وہ کن حیوانات کی قطار میں مل جاتے۔ اگر آپ کی یہی نیت تھی تو پھر بھی میرے نزدیک غلطی سے خالی نہیں، کیونکہ آپ کسی کے بد مادے کو اس کے تقاضائے ظہور سے روک نہیں سکتے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کلن یعمل علی شاکلتہ، بنی اسرائیل 85، یعنی ہر یک شخص اپنی فطرت کے موافق عمل کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ مسائل صحیحہ کا معلم ہو، چاہے کوئی ان کو قبول کرے یا رد کرے۔ یہی طریقے انبیاء ہے، نہ یہ کہ دوسرے کو اندھا دے کر اپنی آنکھ بھی پھوڑے۔ شاید آپ کے دل میں یہ عذر بھی مخفی ہو کہ اس نئے فلسفہ کے طوفان کے وقت اسلام کی کشتی خطرناک حالت میں تھی، اور گو وہ کشتی جواہرات اور نفیس مال و متاع سے بری ہوئی تھی، مگر چونکہ وہ تہلکہ انگیز طوفان کے نیچے آ گئی تھی اس لیے اس ناگہانی بلا کے وقت یہی مصلحت تھی اور اس کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ کسی قدر وہ جواہرات اور نفیس مال کی گٹھڑیاں دریا میں پھینک دی جائیں اور جہاز کو ذرا ہلکا کر کے جانوں کو بچا لیا جائے۔ لیکن اگر آپ نے اس خیال سے ایسا کیا تو یہ بھی خود روی کی ایک گستاخانہ حرکت ہے جس کے آپ مجاز نہیں تھے۔ اس کشتی کا نہ خدا خداوند تعالی ہے نہ آپ، وہ بار بار وعدہ کر چکا ہے کہ ایسے خطرات میں یہ کشتی قیامت تک نہیں پڑے گی اور وہ ہمیشہ اس کو طوفان اور باد مخالف سے آپ بچاتا رہے گا، جیسا کہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، الحجر 10۔ یعنی ہم نے ہی اس کلام کو اتارا اور ہم ہی اس کو بچاتے رہیں گے۔ سو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس ناخدا کی غیبی ہدایت کا انتظار کرتے اور دلی یقین سے سمجھتے کہ اگر طوفان آ گیا ہے تو اب اس ناخدا کی مدد بھی نزدیک ہے جس کا نام خدا ہے، جو مالک جہاز بھی ہے اور ناخدا بھی۔ بس چاہیے تھا کہ ایسی بے رحمی اور جرت نہ کرتے اور آپ ہی خود مختار بن کر بے بہا جواہرات کے صندوق اور زر خالص کی تھیلیاں اور نفیس اور قیمتی پارچات کی گٹھڑیاں دریا میں نہ پھینکتے۔ خیر، ہر چیز گزشت اب میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں اور بشارت پہنچاتا ہوں کہ اس ناخدا نے جو آسمان اور زمین کا خدا ہے زمین کے طوفان زدوں کی فریاد سن لی، اور جیسا کہ اس نے اپنی پاک کلام میں طوفان کے وقت اپنے جہاز کو بچانے کا وعدہ کیا ہوا تھا وہ وعدہ پورا کیا اور اپنے ایک بندے کو یعنی اس عاجز کو جو بول رہا ہے اپنی طرف سے مامور کر کے وہ تدبیریں سمجھا دیں جو طوفان پر غالب آویں اور معلومات کے صندوقوں کو دریا میں پھینکنے کی حاجت نہ پڑے۔ اب قریب ہے جو آسمان سے یہ آواز آوے کہ قیل یا ارض ابلائی ماءک و یا سماء اقلعی و غیظ الماء و قضی الامر واستوت علی الجودی، حود 45۔ مگر ابھی تو طوفان زور میں ہے، اسی طوفان کے وقت خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو معمور کیا اور فرمایا واسنا الفلکا بے آئیوننا و وحینا، یعنی تو ہمارے حکم سے اور ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کر، اس کشتی کو اس طوفان سے کچھ خطرہ نہ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا ہاتھ اس پر ہوگا۔ سو وہ خالص اسلام کی کشتی یہی ہے جس پر سوار ہونے کے لیے میں لوگوں کو بلاتا ہوں۔ اگر آپ جاگتے ہو تو اٹھو اور اس کشتی میں جلد سوار ہو جاؤ کہ طوفان زمین پر سخت جوش کر رہا ہے اور ہر ایک جان خطرے میں ہے۔ اگر آپ انصاف پسند ہوں تو سب سے پہلے آپ اس طوفان کے وجود کا اقرار کر سکتے ہیں، بلکہ آپ نے تو کئی جگہ اقرار کر دیا ہے کہ اسلام کی کشتی کو طوفان سے بچانے کا وعدہ جو قرآن کریم میں موجود ہے، اس طوفان اور اس وعدے کا زمانہ یہی ہے۔ ایسے طوفان کا زمانہ اس امت پر کبھی نہیں آیا جو اب آ گیا۔ دنیا نے کبھی علم اور مذہب کی وہ لڑائیاں نہ دیکھیں جو اب ہو رہی ہیں۔ کبھی کسی پرانے طبعی اور فلسفہ نے اسلام کا ایسا نقش مٹانا نہ چاہا جو حال کا سائنس مٹانے کی فکر میں ہے۔ کون اس درجے کی عقلی اور علمی راہزنیوں کا پہلے زمانوں میں کوئی نشان دے سکتا ہے جن کو اب ہم بچشمے خود دیکھ رہے ہیں؟ کس کی یہ طاقت ہے کہ اس معقولی طوفان کا نمونہ کسی پہلے وقت میں دکھاوے جس کو اب ہم دن رات مشاہدہ کر رہے ہیں؟ ان دقیق در دقیق فلسفیانہ اور دہریانہ حملوں کے پہلے وقتوں میں کہاں نظیر مل سکتی ہے، اور ان پیچ در پیچ عقلانہ ہنگاموں کا قرون گزشتہ میں کہاں پتہ لگ سکتا ہے؟ اس قسم کی علمی اور عقلی آفات کسی پہلے زمانے میں کہاں ہیں جن کا اب اسلام کو سامنا ہوا ہے؟ کب اور کس وقت ایسی مشکلات کسی پہلے زمانے میں بھی پیش آئی تھیں جو اب پیش آ رہی ہیں؟ یا آپ کو اس بات کا اقرار نہیں کہ یہ اشد درجے کے علمی مباحث کی مصیبتیں اور صعوبتیں جو اب اسلام پر وارد ہیں، اس کے پہلے زمانوں میں ایسی مصیبتیں کبھی وارد نہیں ہوئیں اور نہ آدم سے لے کر ایندم تک اس کی کوئی نظیر پائی جاتی ہے؟ کیا آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ اس فلسفہ اور سائنس کی بلا اس بلا سے ہزارہا درجہ شدت اور غلظت میں بڑھ کر ہے جو یونانیوں کے علوم سے اسلامی ملکوں میں پھیلی تھی؟ کیا آپ اس امر واقعہ کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ دشمن جو اب پیدا ہوا ہے اپنی قوت بازو میں ان تمام دشمنوں کے مجموعے سے بڑھ کر ہے جو متفرق زمانوں میں پیدا ہوتے رہے ہیں؟ پھر آپ اس اقرار سے کہاں بھاگ سکتے ہیں کہ وہ پاک وعدہ جس کو یہ پیارے الفاظ ادا کر رہے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، الحجر 10، وہ انہی دنوں کے لیے وعدہ ہے جو بتلا رہا ہے کہ جب اسلام پر سخت بلا کا زمانہ آئے گا اور سخت دشمن اس کے مقابل کھڑا ہوگا اور سخت طوفان پیدا ہوگا، تب خدا تعالیٰ آپ اس کا معالجہ کرے گا اور آپ اس طوفان سے بچنے کے لیے کوئی کشتی عنایت کرے گا۔ وہ کشتی اس عاجز کی دعوت ہے۔ اگر کوئی سن سکتا ہے تو سنیں۔ آپ احادیث نبویہ کے تو سرے سے انکاری ہیں، پھر ہر ایک صدی پر مجدد آنے کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا فضول ہے، آپ کیوں اس کو قبول کریں گے؟ اس سے تو فراغت ہے۔ مگر میں آپ کو اسی آیت مصوفہ بالا اور اسی کے مانند اور کئی آیتوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں جو میں نے اس بحث کے موقع پر اسی کتاب میں لکھی ہیں۔ حضرت، یہ وہ زمانہ ہے اور یہ وہ آفات ہیں کہ جن کے لیے ضرور تھا کہ عنایت ازلی آپ ہی توجہ کرتی۔ قرآن کریم اسی زمانے کی بلاؤں کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، علی حجر 10۔ یعنی ہم نے ہی اس کلام کو اتارا اور ہم ہی اس کی عزت اور اس کی عظمت اور اس کی تعلیم کو دشمنوں کے حملوں سے بچائیں گے۔ پہلے وہ زمانے تھے کہ اسلام کی ظاہری تلوار نے بہت سی فضول بحثوں سے فراغت کر رکھی تھی اور ظالم اور شریر تباہ لوگوں کے لیے ان کے مناسب حال تدارک موجود تھا اور عہد نبوت بھی قریب تھا اور مسلمانوں میں تقویٰ اور طہارت اور سچی ہمدردی اسلام کی موجود تھی۔ اب یہ سب کچھ ندارت، اور اب اسلام جیسا روئے زمین میں کوئی غریب اور یتیم اور مسکین نہیں۔ اکثر اہل مقدرت اپنی عیاشیوں میں مصروف اور ان کو اپنی دنیا کی عمارتوں کے بنانے اور اپنی لذات کے سامان تیار کرنے یا کسی قدر ننگ و ناموس کے لیے مال خرچ کرنے سے فراغت نہیں، اور مولوی لوگ اپنے نفسانی جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور دعوت اسلام کی نہ لیاقت رکھتے ہیں، نہ اس کا کچھ جوش، نہ اس کی کچھ پرواہ۔ اگر ان سے کچھ ہو سکتا ہے تو صرف اس قدر کہ اپنی ہی قوم اور اپنے ہی بھائیوں اور اپنے جیسے مسلمانوں اور اپنے جیسے کلمہ گویوں اور اپنے جیسے اہل قبلہ کو کافر قرار دیں، دجال کہیں اور بے ایمان نام رکھیں اور فتویٰ لکھیں کہ ان سے ملنا جائز نہیں اور ان کا جنازہ پڑھنا روا نہیں، یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور کیا کیا ہیں۔ اور اس وقت کے پیرزادے اور گوشہ نشین بھی جو فقراء اور اہل اللہ کہلاتے ہیں، کانوں میں روئی دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کو ان کی آنکھوں کے سامنے ایک معصوم بچے کی طرح ماریں پڑ رہی ہیں اور دشمن گلا گھونٹنے کو تیار ہے، لیکن ان سخت دل نام کے فقیروں کو کچھ بھی پرواہ نہیں۔ پھر اسلام کس سے مدد چاہے اور کس کو اپنا ہمدرد سمجھے؟ اول تو اسلام کے لیے ان تمام فرقوں سے کچھ خدمت ہوتی ہی نہیں، اور اگر شاد و نادر کسی سے ہو بھی تو وہ ریا اور ملونی سے خالی نہیں۔ پھر اگر اسلام اس وقت غریب نہیں تو پھر کس وقت ہوگا؟ اور اگر یہ مصیبت کے دن نہیں تو پھر اور کب آئیں گے؟ میں خدا تعالیٰ سے یقینی اور قطعی علم پا کر کہتا ہوں کہ یہ وہی سخت بلاؤں کے دن اور وہی دجالیت کا زمانہ ہے جس کے آنے کی نبی معصوم علیہ السلام نے خبر دی تھی۔ حال کے نادان مولوی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دجالیت کبرا اور فتن عظمیٰ کا زمانہ نہیں، مگر بات تو تب ہو کہ آدم سے لے کر تا این دم ان عظیم الشان فتنوں کے جو اسلام کے جگر پر حربے مار رہے ہیں کوئی نظیر پیش کر سکیں۔ اور چونکہ اس زمانے سے بکلی صلاحیت اٹھ گئی اور حقیقی تقویٰ جاتی رہی اور بعضوں کے ہاتھ میں صرف تقویٰ اور اعمال صالحہ کا پوست رہ گیا نہ مغز، اور بعضوں کے ہاتھ میں نہ پوست رہا اور نہ مغز بجز خدا تعالیٰ کے پوشیدہ بندوں کے جو شاد و نادر کے حکم میں ہیں، اس لیے یہ زمانہ ایسا نہ رہا کہ خمیر سے خمیر ہو اور ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو سکے، اور خدا تعالیٰ نے دیکھا جو زمین بگڑ گئی اور کوئی نہیں جو آپ اصلاح کر سکتا ہو، ایک بھی نہیں، اور اس نے دیکھا کہ کاموں اور کلاموں اور نیات اور عبادات اور ارادات میں فساد راہ پا گیا ہے اور اعمال درست نہیں رہے، تب اس نے وعدے کے موافق آسمان سے اس مقدس شخص کی شبیہ کو اتارا جس کی پیروی کے دعویٰ کرنے والے بنیاد فساد اور زمین میں دجالیت کی نجاست پھیلانے والے تھے اور اصلیت سے بگڑ کر دجال اکبر بن گئے تھے۔ اور چونکہ اس اترنے والے کے لیے یہ موقع نہ ملا کہ وہ کچھ روشنی زمین والوں سے حاصل کرتا یا کسی کی بیعت یا شاگردی سے فیض یاب ہوتا، بلکہ اس نے جو کچھ پایا آسمان کے خدا سے پایا۔ اسی وجہ سے اس کے حق میں نبی معصوم کی پیشگوئی میں یہ الفاظ آئے کہ وہ آسمان سے اترے گا، یعنی آسمان سے پائے گا، زمین سے کچھ نہیں پائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ کے نام پر اس عاجز کے آنے کا سر یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس عیسائی فتنے کے وقت میں یہ فتنہ حضرت مسیح کو دکھایا، یعنی ان کو آسمان پر اس فتنے کی اطلاع دے دی کہ تیری قوم اور تیری امت نے اس طوفان کو برپا کیا ہے، تب وہ اپنی قوم کی خرابی کو کمال فساد پر دیکھ کر نزول کے لیے بے قرار ہوا اور اس کی روح سخت جنبش میں آئی اور اس نے زمین پر اپنی ارادات کا ایک مظہر چاہا، تب خدا تعالیٰ نے اس وعدے کے موافق جو کیا گیا تھا مسیح کی روحانیت اور اس کے جوش کو ایک جوہر کابل میں نازل کیا، سو انمانوں کر کے وہ آسمان سے اترا اسی کے موافق جو ایلیا نبی یوحنا کے رنگ میں اترا تھا۔ مسلمان، اگر اس قصے کو جو انجیل میں موجود ہے اور خود حضرت مسیح کے فیصلے سے تصفیہ یافتہ مرحم منظور نہ کریں تو حدیث حد سو ام بنی اسرائیل پر تو عمل کرنا چاہیے، اور تکذیب کے تو کسی طرح مجاز نہیں، کیونکہ تکذیب سے ہر ایک مسلمان منع کیا گیا ہے، اور تصدیق کے لیے اور بھی بہت سے دلائل قرآن کریم سے ملتے ہیں جن کا ہم اپنی دوسری تالیفات میں اور کچھ اس رسالے میں بھی ذکر کر چکے ہیں۔ سامعین محترم، آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیف لطیف آئینہ کمالات اسلام، جو کہ روحانی خزائن جلد نمبر 5 میں ہے، اس کا صفحہ نمبر 269 حاشیہ سماعت فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اب میں ان باتوں کو طول دینا نہیں چاہتا، صرف اپنی اس تقریر کو اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تا میں اس زمانے کے اوہام دور کروں اور ٹھوکر سے بچاؤں، اور مجھے اس نے توفیق عنایت کی ہے کہ اگر آپ حق کے طالب ہوں تو میں آپ کی تسلی کروں۔ سو اب میں خدا تعالیٰ کو اس بات پر شاہد کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو آپ کی غلطیوں کے رفع کرنے کے لیے بلایا، اگر اب بھی آپ خاموش رہیں تو اللہ جل شانہ کی حجت آپ پر پوری ہوگی، اور آپ کے تمام گروہ کا گناہ آپ ہی کی گردن پر ہوگا۔ حضرت، آپ کو اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں ہر یک جان ہے، کہ آپ میرے اس نیاز نامے کو لاپرواہی سے ٹال نہ دیں اور سوچ سمجھ کر جواب شائع کریں۔ اس حاشیے کے خاتمے پر میں محض للہ ان تمام صاحبوں کو جو سید صاحب کی تالیفات پر فریفتہ ہو رہے ہیں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ آیا ایمان سے نجات ملتی ہے یا فلسفے سے۔ میں بار بار کہتا ہوں اور زور سے کہتا ہوں کہ اگر عقائد دینیہ فلسفے کے رنگ پر اور ہندسے اور حساب کی طرح عام طور پر بدیع الثبوت ہوتے تو وہ ہرگز نجات کا ذریعہ نہ ٹھہر سکتے۔ بھائیو، یقیناً سمجھو کہ نجات ایمان سے وابستہ ہے، اور ایمان امور مخفیہ سے وابستہ ہے۔ اگر حقائق اشیاء مستور نہ ہوتے تو ایمان نہ ہوتا، اور اگر ایمان نہ ہوتا تو نجات کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا۔ ایمان ہی ہے جو رضائے الہی کا وسیلہ اور مراتب قرب کا زینہ اور گناہوں کا زنگ دھونے کے لیے ایک چشمہ ہے، اور ہمیں جو خدا تعالیٰ کی طرف حاجت ہے اس کا ثبوت ایمان ہی کے ذریعہ سے ملتا ہے، کیونکہ ہم اپنی نجات کے لیے اور ہر ایک دکھ سے راحت پانے کے لیے خدا تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور وہ نجات صرف ایمان سے ہی ملتی ہے۔ کیا دنیا کا عذاب اور کیا آخرت کا، دونوں کا علاج ایمان ہے۔ جب ہم ایمان کی قوت سے ایک مشکل کا حل ہو جانا غیر ممکن نہیں دیکھتے تو وہ مشکل ہمارے لیے حل کی جاتی ہے۔ ہم ایمان ہی کی قوت سے خلاف قیاس اور بعید از عقل مقاصد کو بھی پا لیتے ہیں۔ ایمان ہی کی قوت سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں اور خارق ظہور میں آتے ہیں، اور انہونی باتیں ہو جاتی ہیں۔ بس ایمان ہی سے پتہ لگتا ہے کہ خدا ہے۔ خدا فلسفیوں سے پوشیدہ رہا اور حکیموں کو اس کا کچھ پتہ نہ لگا، مگر ایمان ایک عاجز دلک پوش کو خدا تعالیٰ سے ملا دیتا ہے اور اس سے باتیں کرا دیتا ہے۔ مومن اور محبوب حقیقی میں قوت ایمانی دلالہ ہے۔ یہ قوت ایک مسکین ذلیل خوار مردود خلائق کو کسر مقدس تک، جو عرش اللہ ہے، پہنچا دیتی ہے، اور تمام پردوں کو اٹھاتی اٹھاتی دل آرام ازلی کا چہرہ دکھا دیتی ہے۔ سو اٹھو، ایمان کو ڈھونڈو، اور فلسفے کے خشک اور بے سود برقوں کو جلاؤ کہ ایمان سے تم کو برکتیں ملیں گی۔ ایمان کا ایک ذرہ فلسفے کے ہزار دفتر سے بہتر ہے، اور ایمان سے صرف آخری نجات نہیں بلکہ ایمان دنیا کے عذابوں اور لانتوں سے بھی چھڑا دیتا ہے، اور روح کے تحلیل کرنے والے غموں سے ہم ایمان ہی کی برکت سے نجات پاتے ہیں۔ وہ چیز ایمان ہی ہے جس سے مومن کامل سخت گھبراہٹ اور قلق اور کرب اور غموں کے طوفان کے وقت، اور اس وقت کہ جب ناکامی کے چاروں طرف سے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں اور اسباب عادیہ کے تمام دروازے مکفل اور مسدود نظر آتے ہیں، مطمئن اور خوش ہوتا ہے۔ ایمان کامل سے سارے استبعاد جاتے رہتے ہیں، اور ایمان کو کوئی چیز ایسا نقصان نہیں پہنچاتی جیسا کہ استبعاد، اور کوئی ایسی دولت نہیں جیسا کہ ایمان۔ دنیا میں ہر یک ماتم زدہ ہے مگر ایماندار، دنیا میں ہر یک سوزش اور حرکت اور جلن میں گرفتار ہے مگر مومن۔ اے ایمان، کیا ہی تیرے ثمرات شیریں ہیں، کیا ہی تیرے پھول خوشبودار ہیں۔ سبحان اللہ، کیا عجیب تجھ میں برکتیں ہیں، کیا ہی خوش نور تجھ میں چمک رہے ہیں۔ کوئی سریا تک نہیں پہنچ سکتا مگر وہی جس میں تیری کششیں ہیں۔ خدا تعالیٰ کو یہی پسند آیا کہ اب تو آوے اور فلسفہ جاوے۔ وَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔